الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. سورة نساء مدنی صورتوں میں سورة بقرہ کے بعد طویل ترین صورت ہے اور جو حصہ ہم اس کا پڑھ چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا بالکل ابتدا ہی میں یتیموں کے حقوق کے بارے میں قرآن حکیم میں بہت ہی جامع انداز اختیار کیا گیا اور خاص طور پر وہ آیت کہ جو لوگ بھی یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں ہڑپ کر لیتے ہیں تو وہ اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں بھر رہے. الذین یاکلون اموال الیتامی بظلم انما یاکلون فی بطونہم نارا. پھر قانون وراثت چار آیات میں بہت ہی جامعیت کے ساتھ بہت ہی جسے آپ کہیے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینے والا معاملہ. پھر اس کے بعد بڑا طویل حصہ جو ہم نے پڑھا تھا اس میں منافقین کا ذکر کا, وہ ذکر ابھی آگے بھی چلے گا. لیکن یتیموں کے بارے میں اور خاص طور پر ان کے ساتھ جو نکاح کا معاملہ تھا اس بارے میں ابھی بحث جاری ہے, اور آج کا یہ جو رکوع ہے شروع میں اس میں وہی آیات ہیں کہ جن کا تسلسل اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کے ساتھ ہے. فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے عورتیں کے بارے میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنْ, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے معاملات میں حکم سنا دے گا فتویٰ دے گا. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ, اور جو شے کہ تم پر پڑھی گئی تھی اس کتاب میں سے یتیم بچیوں کے بارے میں کہ جن کو ان کا حق نہیں دیا جاتا, ما کتب لہن, جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دیا. یہاں خاص طور پر قانون وراثت, شروع میں جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں یاد ہوگا کہ کسی کی اگر فرض کیجئے کہ کوئی یتیم بھتیجی ہے یا کوئی یتیم بھانجی ہے, اس کے باپ کا انتقال ہو چکا, تو اس کے پاس جو روپیہ پیسہ ہوتا تھا تو اس کو اپنے نکاح میں لے لیتے تھے تاکہ اس کے بھی وارث بن جائیں. اس بچی کے ساتھ جو اس کا سرمایہ ہے جو اسی وراثت میں ملا ہے اپنے باپ کے انتقال کے بعد, تو اس کے بارے میں پھر کہا گیا کہ یہ جو پوچھ رہے ہیں آپ سے یتیم بچیوں کے بارے میں, تو اس کے بارے میں ابتدائی حکم جو ہے ہم اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں دے چکے ہیں. وما یتلا علیکم فی الکتاب وترغبون ان تنکحوہن, اور پھر یہ کہ تم خواہش رکھتے ہو ان سے نکاح کرنے کی, جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں جو توجہ دلائی گئی تھی وہ اس بات کی طرف تھی کہ ان بچیوں سے نکاح کرنے کی بجائے اگر تمہارے اندر نکاح کرنے کی مقدرت ہے تو تمہیں چاہیے اور دوسری خواتین سے نکاح کرو, اس لیے کہ اس میں اندیشہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کرنے میں ان کے حقوق غصب ہوں گے, اور پھر بہرحال شیطان ہر وقت جو ہے وہ ساتھ موجود ہے, تو جو سرمایہ ان کے پاس والد کا چھوڑا ہوا موجود ہے امکان ہے کہ کہیں اس کا غلط استعمال نہ کر بیٹھو. والمستضعفین من الولدان, اسی طرح جو بچے ابھی بلوغت تک نہیں پہنچے ان کے حقوق کو دبا دیا جاتا ہے, اس کے بارے میں بھی تفصیل سے ہم پڑھ چکے کہ جیسے ہی فَإِنْ آنَسْتُمْ رُشْدًا, یہ الفاظ تھے کہ جب تم دیکھو کہ وہ اب کچھ عقل کے اعتبار سے پختہ ہو چکے ہیں تو پھر ان کا مال ان کو سونپ دو, وہ مال کے جو ان کو وراثت میں ملا تھا. وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ, اور پھر یہ بات بھی اللہ کا حکم ہے کہ یتیموں کے معاملے میں بڑا عدل و انصاف سے کام لو. وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما, اور جو کام بھی تم نیکی کا کرو گے بھلائی کماؤ گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو وہ تو ہر شے سے واقف ہے, وہ تمہارے دلوں کی نیت سے بھی واقف ہے, اگرچہ وہاں اجازت دے دی گئی تھی کہ اگر تم چاہو تو ان کے مال کو اپنے مال میں شامل کر کے تجارت کے لیے گویا کہ اس کو وہ مال جو ان کا ہوگا وہ بھی اس میں برکت کا باعث بنے گا، لیکن اگر کہیں بدنیت ہی در آئی تو معاملہ جو ہے بالکل الٹا ہو جائے گا اور لینے کے دینے پڑ جائیں گے. وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اس سے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں ذکر تھا ان خواتین، ان مردوں کا کہ جنہیں اپنی عورتوں سے شکایت ہے، گویا کہ شوہر کو شکایت ہے بیوی سے کہ اس کے اندر کچھ سرکشی پیدا ہو رہی ہے، نشوز ہے، تو کہا گیا تھا پہلے ان کو واعظ و نصیحت کرو، اگر وہ سدھر جائیں تو ٹھیک ہے اس کے نتیجے میں، ورنہ یہ کہ ان کو اپنی خوابگاہوں سے الگ کر دو، اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو وَاضْرِبُوهُنَّ کے الفاظ بھی ہم نے پڑھے، تو ان کو مار بھی سکتے ہو، سرزنش بھی کر سکتے ہو. اب ممکن ہے کہ کسی خاتون کو اپنے شوہر سے کچھ شکایت ہو، ظاہر ہے معاملہ تو دو طرفہ ہے، شوہر بھی تو ظالم ہو سکتا ہے نا، شوہر بھی تو ظلم کر سکتا ہے، تو اس کا ذکر کیا گیا. وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی کا، وہاں بھی ترجمہ نشوز کا کیا گیا تھا بد دماغی، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ دماغ اس کا گھوم گیا ہے، اس میں کوئی وعید نہیں کہ کیا فیصلہ کر بیٹھے، اس کا خطرہ ہو، او اعراضن، یا یہ کہ وہ تم سے کوئی تعلق ہی نہ رکھتا ہو، کہنے کو تو تم اس کی بیوی ہو لیکن تم سے کوئی تعلق اس نے نہیں رکھا، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں کو میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے ان دونوں کے لیے، ان یصلحا بینہما صلحا. یہاں اگرچہ لفظ جو ہے صلح کا آیا لیکن یہاں ہمارے تمام مفسرین نے مراد لی ہے کہ انہیں، اس لیے کہ صلح کے اندر تو کوئی گناہ والی بات ہی نہیں ہے، وہ تو گویا کہ ایسی شے ہے کہ جس جو مطلوب ہے جو کرنی چاہیے، لیکن یہاں پھر اس کا مفہوم متعین کیا گیا کہ یہاں صلح سے مراد ہے خلع، گویا کہ وہ خاتون جو ہے اپنے شوہر سے خلع حاصل کر سکتی ہے، اگر عدالت ہے تو اس کے ذریعے کر سکتی ہے، یا یہ کہ خاندان میں جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا فبعثوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، مرد کی طرف سے بھی ایک حکم بناؤ، ایک ثالث بناؤ، ادھر خاتون کی طرف سے بھی بناؤ، اور دونوں مل کر اگر اس بات کو طے کر لیں کہ نہیں اب ان کے درمیان گزارا نہیں ہو سکتا، تو پھر شوہر جو ہے وہ شوہر اس کو طلاق دے دے، یا یہ کہ وہ خاتون جو ہے اسے خلع حاصل کر لے. وَصُلْحُ خَيْرٌ، اور اسی خلع جو ہے اسی کے اندر بہتری ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ انسان کے اوپر بخیلی جو ہے، شح کہتے ہیں جس میں انسان جو ہے اپنے دوسرے کی مال کو لالچ بھری نظروں سے دیکھنے والا ہو، اس لیے کہ خلع کی صورت میں کیا ہوگا، جو بیوی ہے جو مہر اس کو دیا گیا تھا اس میں سے نصف وہ واپس کرے گی، اب شوہر جو اگر فرض کیجئے بدنیت ہے وہ کہے کہ اب تو مجھ سے الگ ہو ہی رہی ہے تو مجھے پورا مہر واپس کرو، تو یہ بڑا پھر ظلم کی بات ہوگی، اور انسان کے اندر بہرحال شیطان موجود ہے اور وہ اسے ترغیب دیتا ہے کہ یہ موقع اچھا ہے، ٹھیک ہے تم بڑا احسان کر رہے ہو، اسے اپنے نکاح سے آزاد کر رہے ہو، لیکن یہ موقع ہے، اس سے پورا کا پورا مہر واپس لو. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اس لیے کہ ہر نفس کے ساتھ جو ہے حرص اور لالچ جو ہے وہ لگی ہے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، لیکن اگر تم اچھا برتاؤ کرو، یہاں کیا مراد ہے کہ وہ بیوی جو نصف مہر واپس کرنے پر تیار ہے وہ بھی اس کو معاف کر دو، اس لیے کہ بہرحال تم دونوں کچھ عرصے تک جو ہے وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہے ہوں، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ تم میں سے ایک نے دوسرے سے جو ہے وہ استمتاع کیا ہے، تو اس کی ایک شکل ہو سکتی ہے کہ جو مہر اسے آدھا واپس کرنا چاہیے خلع کی صورت میں وہ بھی تم معاف کر دو. وَإِن تُحْسِنُوا، یہ تمہاری طرف سے احسان کا ایک طرز عمل ہوگا. وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے جو تم کرتے ہو باخبر ہے. اب اگلی آیت میں ایک بہت ہی باریک حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تمہیں اس کی استطاعت نہیں ہوگی کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کرو. کسی شخص کی دو یا تین یا چار بیویاں ہیں، اب ان کے درمیان پوری طرح انصاف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ تو جسے آپ کہیے تلوار کی دھار پر کھڑے ہو کر جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کو اس سے شکایت، عام طور پہ جو سوکناپن ہوتا ہے اس میں وہ سوکن جو ہے وہ بہرحال وہ تو بہانے ڈھونڈے گی، چھوٹی سی بات کا جو ہے بتنگڑ بنا دے گی. لہذا اس معاملے میں جو ہے عدل و انصاف سے کام لینا وہ تمہارے بس کی بات نہیں. لیکن جہاں تک معاملہ ظاہری چیزوں کا ہے، مادی اسباب کا ہے، جس میں کپڑا ہے، اس تھکنا ہے، خرچہ اگر آپ کو دیتے، اس کی ایک کو دیتے ہیں تو اتنا ہی دوسرے کو دیں. اگر رہائش ایک کو جو ہے بہترین بنگلہ لے کر دے دی اور دوسری کو جو ہے بیچاری کو بمشکل کوٹھی میسر کی ہے تو عدل انصاف کے خلاف ہے. تو جو چیزیں ناپ اور تول کے اندر آ جائیں اس کے اندر عدل و انصاف کرنا لازم ہے. لیکن جیسا کہ آگے آ بھی جائے گا، لیکن جو قلبی رجحان ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی رجحان حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف زیادہ تھا، یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی اس زندگی کے آخری دن تھے تو آپ نے بقیہ ازواج مطہرات سے اجازت لے کر اپنے جو آخری چند دن ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بس ساتھ بسر کیے تھے ان کے حجرے کے اندر. ولو حرستم، خاتم کتنا ہی کوشش کر لو، لیکن یہ کہ یہ جو ہے معاملہ جس میں قلبی رجحان کی بات ہے وہ تمہارے لیے بہت مشکل ہے. فلا تمیلو کل المیل، تو ایسا نہ ہو کہ تم پورے کے پورے ایک ہی طرف کو لڑک جاؤ، تمہاری تمام توجہات اور پیار اور محبت جو ہے وہ ایک ہی بیوی کے لیے مختص ہو کر رہ جائیں. فتذروها کالمعلقہ، اور پھر دوسری جو بیوی ہے اس کو تم معلق کر کے چھوڑ دو، اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھو ہی نہ. ٹھیک ہے، مادی پیمانوں پر جو ہے تم نے فرض کیجئے اس انصاف سے کام لے بھی لیا، لیکن قلبی رجحان میں بھی تو امکان ہے نا کہ گئے تو ہیں اس دوسری پیا پہلی بیوی کے پاس جس کے ساتھ اب اس کا تعلق اتنا گہرا نہیں رہا، لیکن یہ کہ اعراض ہو رہا ہے، اس کی طرف التفات ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ شباشی کا معاملہ بھی متعین ہونا چاہیے، اگر دو بیویاں ہیں تو برابر برابر ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ یہاں اگر وہ شباشی کے لیے گیا بھی ہو تو اس کا رجحان ہی اس طرف نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ گویا کہ انسان کی جو قلبی رجحان ہے اس کے اوپر قابو پانا کوئی آسان کام نہیں. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کی روش اختیار کرو اور تقویٰ کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اب دیکھیں ان دونوں کے درمیان اگر اختلاف ہو رہا ہے، ایک حکم ادھر سے ایک حکم لڑکی والے کی طرف سے، دونوں مل کر بھی ان کے درمیان نباہ نہیں کر پائے، تو امکان یہ کہ ان دونوں کو سیپریٹ کر دیا جائے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ دونوں جدا ہو ہی جائیں، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے ہر ایک کو اپنی وسعت سے نواز دے گا. کیا جب کہ اس خاتون کو جس کو اپنے شوہر سے بڑے شکوے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا شوہر عطا فرما دے کہ جو پہلے شکوے تھے وہ بھی دور ہو جائیں، اور اگر شوہر کو کوئی شکوہ تھا اپنی بیوی سے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی بیوی عطا فرما دے کہ جو پہلی بیوی کے ساتھ اس کی نہیں بن پا رہی تھی. تو فرمائے یغنی اللہ کل من سعتی، اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے حد کے لیے جو ہے اچھی راہ وسعت پیدا کر دے گا. وکان اللہ واسعا علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی کسائش والا اور کمال حکمت والا ہے. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ہم نے وصیت کی تھی ان لوگوں کو کہ جن کو تم سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی. مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ، بار بار انہی کا ذکر آئے گا، اور ظاہر ہے قرآن حکیم ان کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ ہم سے پہلے امت مسلمہ وہ تھے، اور ان کے اندر اگر کہیں نشیب و فراز آئے ہیں اور ان کے اندر کہیں ضلالتیں اور گمراہیاں آئی ہیں تو پہلے پیش کی متنبہ کر دیا گیا. وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ نے جو وصیت کی تھی ان لوگوں کو جن کو کتاب دی تھی تم سے پہلے، اور تمہیں بھی یہی وصیت ہے اللہ کی، وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے وعظ وہ ہوتے تھے کہ جس کے آخر میں آپ یہ فرماتے تھے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، کہ میں تمہیں بھی اور خود اپنے آپ کو مخاطب ہو کر بھی کہتے تھے اور اپنے آپ کو بھی وصیت کرتا ہوں، تذکیر کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو ایاکم کے الفاظ ان تقوی اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، لیکن اگر تم نے ناشکری کی، کفر کیا، تو اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے. اور اس کے لیے بہترین تعبیر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا قل ان کان انسکم و جنکم و قبلکم و بعدکم کانوا اتقی الناس، اگر تم تمام لوگ، تمہارے مرد، تمہارے عورتیں، تمہارے بوڑھے، تمہاری بوڑھیاں، تمام انسان اور تمام جنات اللہ کے انتہائی متقی بندے بن جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی، اس کے اختیار اور حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا. کیا فرق پڑے گا؟ اتنی بڑی وسیع و عزیز کائنات، اس میں زمین کی حیثیت ہے کیا ایک ذرے سے بھی کم؟ اور اس پر بستے ہوئے انسانوں کی تعداد ریشو پروپورشن نکالیں گے تو کیا نکلے گی؟ اگر یہ سب بھی انتہائی اتقی الناس، متقی ترین انسان بن جائیں، تب بھی اللہ کی خدائی اور بادشاہت میں کوئی ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. وکان اللہ غنی حمیدہ، اور اللہ تعالی غنی ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں، اور اس کی تعریف ہو رہی ہے، حمید ہے. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالی ہی کافی ہے بطور کارساز. ان یشاء یذھبکم ایھا الناس، اے لوگوں، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے، لے جائے. اس لیے کہ جو سرکشی اور بغاوت تمہارے اندر آ چکی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ بحر و بر کے اندر جو ہے بڑا عظیم فساد برپا ہو چکا ہے لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی سیاہ کاریوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے. اللہ چاہے تو تم سب کو یہاں سے دفع کرے. ویاتی بآخرین، اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے، کوئی اور مخلوق پیدا کر دے، اور ان کے اندر فرما برداری کا جذبہ تم انسانوں سے بڑھ کر ہو، وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر شے کی قدرت رکھتا ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو شخص بھی دنیا کے ثواب اور اجر کا طالب ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ کے پاس تو اجر ہے دنیا اور آخرت دونوں کا۔ اس دنیا کو بھی اپنے لیے کامیاب بنا سکتے ہو اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا، ہر شے دیکھنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے اہل ایمان دیکھو قائم کرنے والے بن جاؤ عدل و انصاف کے، اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے ہیں تو کس مقصد کے لیے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کو نظام عدل و انصاف پر کاربند کر دیں، اس پر قائم کر دیں۔ گویا کہ عدل و انصاف پر مبنی نظام جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اسی کے لیے اللہ نے نبی اور رسولوں کو بھیجا۔ ہر مسلمان اور ہر مومن کو یہی کام کرنا چاہیے کہ وہ چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے عدل و انصاف کی گواہی دینے والا اللہ کے لیے۔ ولو علی انفسکم، اور یہ جو تم حق کی گواہی دینے کھڑے ہوگے تو خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو۔ انسان کو تنبہ ہوگا کہ حق بات میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں، میں خود اس پر عمل نہیں کر رہا، تو سب سے بڑھ کر شرمندگی تو اس کو ہونی چاہیے نا۔ یہودیوں کے اندر تو یہ شے بھی موجود نہیں تھی، لہذا وہاں جو کہا گیا سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو نیکی کی اور جو ہے خیر کی تلقین کرتے ہو، وعظ و نصیحت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ خواہ تمہارے خلاف جا رہے ہو، اول والدین یا تمہارے والدین کے خلاف، والاقربین اور قرابت داروں کے خلاف، لیکن تمہیں گواہی دینی ہے حق بات کی۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، خواہ وہ شخص جو ہے وہ غنی ہے یا فقیر ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ولی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں یہ معاملہ جو ہے کہ انسان عدل و انصاف کو نہ چھوڑے۔ اگر فیصلہ آ رہا ہے اور ایک طرف بہت امیر کبیر شخص ہے اور اس کی دولت سے مرغوب ہو کر وہ عدل و انصاف کا اگر دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے تو اس سے بڑی تباہی اور کرنی ہے۔ فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا، اور دیکھو اپنی خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو کہ تم انصاف سے رک جاؤ۔ وان تلووا او تعرضوا، اور اگر تم کوئی کج بیانی کرو کہ فیصلہ کرتے ہوئے تم نے طرفداری سے کام لیا، اپنی زبان میں کوئی لغز دے دیا یا اعراض کیا، پہلو تہی کی، فان اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، دیکھیے یہ ہے اصل میں وہ ایمان جس کی منادی ہم لگاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اس بنیاد پر کہ مسلمان معاشرے میں پیدا ہو گئے، لیکن حقیقی ایمان کے جو ہمارے عمل اور سیرت و کردار جس میں قول و فعل کا تضاد نہ ہو، سورۃ الاثر جو ہمارے منتخب نصاب کا بڑا بنیادی درس ہے، اس میں نجات کے لیے جن چار شرائط کا ذکر کیا گیا اس میں تواصب الحق اور تواصب الصبر بھی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جس بات کو حق سمجھا اس کے علمبردار بن کر کھڑے ہو، اسے دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ، تواصب الحق تو یہ ہے۔ اور اس راہ میں جو بھی مشکل آئے، جو بھی مصیبت آئے، اس کو پوری صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کرو۔ تو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یہ جو قانونی ایمان یا اسلام ہمیں حاصل ہے، اصل شے جو درکار ہے اس قانونی اسلام کی بنیاد پر تو ہمارا شمار مسلمانوں میں ہو گیا کہ ہم مسلمان ہے تو اجتماعیہ کے ایک فرد ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جو جزا و سزا کا معاملہ ہوگا اس کا تعلق جو ہے قلبی ایمان کے ساتھ ہے، اور جب تک وہ پیدا نہیں ہوگا انسان کی سیرت و کردار اور عمل میں کوئی انقلاب نہیں آ سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان رکھو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتاب جو ان سے پہلے نازل کی گئی، مراد ہے تورات، اور حضرت داؤد کو جو ہے وہ صحیفے دیے گئے تھے زبور۔ ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، اور جو شخص بھی کفر کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا، فقط ضل ضلالا بعیدا، تو یہ شخص تو بہت دور کی گمراہی میں جا چکا بڑا۔ یہ تو گویا کہ مادہ پرست شخص ہے، یہ تو روحانیت کا قائل ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا قائل ہی نہیں ہے، وہ تو ایک مجرد حیوان ہے جسے قرآن خود کہتا ہے ہم نے انہیں آنکھیں دی دیکھتے نہیں۔ حیوانوں کا سا دیکھنا تو خوب دیکھتے ہیں، لیکن یہ کہ انسانوں کا سا دیکھنا کہ کسی شے کو دیکھنے کے بعد تمہارے دل میں تمہارے رب کی معرفت پیدا ہو، اس سے آ رہی ہیں۔ ہم نے انہیں کان دیے، حق بات سنتے ہیں، دل تصدیق بھی کرتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کے بعد اسے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ تو کیا فرمایا گیا؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جو ہے چپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ان الذين آمنوا ثم کفروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا ثم کفروا، اور پھر وہ ایمان لائے اور پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، اور اس کے بعد وہ اپنے کفر میں آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے. دیکھیے ایک تو وہ گروہ تھا جس کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہودیوں نے اپنے نوجوانوں کو تیار کیا تھا کہ دن کے ایک حصے میں حضور کے پاس جاؤ، ایمان لے آؤ، اور اسی شام میں یا یہ کہ اگلے دن چند دن کے بعد جو ہے واپس اپنے یہودیت کے اندر واپس آ جاؤ. یہ ایک پوری پلاننگ تھی تاکہ مسلمانوں کی یہ جو دھاک بیٹھ چکی ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ اسلام قبول کر لے وہ واپس نہیں لوٹتا. اب یہ مثالیں تمہارے ذریعے جب عام ہوں گی تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی گویا کہ سوچیں گے کہ واقعتاً کوئی نہ کوئی تو حقیقت ہوگی. گویا کہ سادہ لوگ مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے حربہ استعمال کیا تھا. لیکن یہاں جو بیان ہو رہی ہے یہ حقیقی کفر کی بات ہوئی، اور یہ منافقین ہیں جن کے بارے میں کہا گیا مزبین نبی نظارک لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ. یہ تو اصل میں دو پارٹوں کے درمیان ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. جب جاتے ہیں یہودیوں کے پاس یا اپنے چیلے چاٹوں کے پاس تو اپنی وفاداری کا یقین ان کو دلاتے ہیں، اور جب ادھر ہوتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے وفادار ہیں. تو وہ لوگ جو ایمان لائے تھے پھر انہوں نے ارتداد اختیار کیا، ثم کفروا ثم آمنوا، اور پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ لوٹ گئے. یہ جو کیفیت رہتی تھی پینڈولم کی طرح وہ ان منافقین کی رہتی تھی، ثم ازدادوا کفرا، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی اس کفر کے اندر، معنوی کفر ہے یہ، حالانکہ اسلام کا لبادہ انہوں نے اوڑا ہوتا تھا. لیغفر اللہ لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا، تو اللہ تعالیٰ نہ تو ان کی مغفرت فرمائے گا اور نہ ہی ان کے لیے سیدھا راستہ جو ہے جو بہشت تک جانے کا ہے، جو جنت تک پہنچنے کا ہے وہ ان کے لیے کھولے گا. بشر المنافقین، دیکھیے آگے یہاں واضح ہو گیا کہ یہ جن کا ذکر کیا گیا یہ منافق ہے. اے نبی ان منافقوں کو بشارت دے دیجیے، بأن لہم عذابا علیما، کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ جو کافروں کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر، اور وہاں کافر کون موجود تھے؟ اہل کتاب تھے. یہودیوں کے ساتھ ان کی بہت جو ہے جسے آپ کہیے کہ دوستی تھی، بڑے تعلقات تھے. ایبتغون عندہم العزہ، یہودیوں کے پاس چونکہ بڑی دولت تھی تو کیا یہ لوگ جو ہیں ان کے پاس جا کر ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر کوئی عزت چاہتے ہیں؟ بڑے لوگوں کی محفل میں بیٹھیں گے تو شاید آپ سمجھتے ہیں کہ میں بھی بڑا ہو گیا، ان میں شاید مجھے عزت مل جائے گی. اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑا سخت جو ہے وہ وعید ہے، آپ کے الفاظ ہیں، مم مشا مع فاسقن لیقویہ، جو شخص بھی چلا یا ساتھ دیا اس نے کسی فاسق و فاجر کا، یہاں کسی کافر کا یا یہودی کا ذکر کی نہیں کیا حضور نے، کسی فاسق و فاجر خواہ وہ مسلمان کیوں نہ ہو، لیکن جو شخص بھی اس کا ساتھ دیتا ہے اور اس کے ساتھ چلتا ہے، لیقویہ، تاکہ اس کے چلنے کی وجہ سے، اس کے ساتھ دینے کی وجہ سے اسے تقویت ملے، فقط عان علی حدم الاسلام، تو یہ شخص وہ ہے کہ جس نے اسلام کی جڑیں کاٹ دی. اور ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جب کسی فاسق و فاجر کی مدح کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے، اب ہمارے ہاں ایسی سینکڑوں مثالیں آپ کو مل جائیں گی، آپ کو معلوم ہے کہ غبن کرنے میں سب سے آگے، وعدہ خلاف ہے، اور بہت سے کتنے عیب ہیں جو اس شخص کے اندر موجود ہیں، لیکن ایک اس کی موجودگی میں اس کی تعریف میں جو ہے زمین آسمان کے قلابے ملا دیں گے. تو اس میں حضور نے فرمایا جس شخص نے بھی کسی فاسق و فاجر کی مدح کی تو اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ جاتا ہے. اس لیے کہ یہ معاملہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک، جسے آپ کہیے کہ یہ غیرت دینی کے خلاف ہے، کہ وہ شخص جس کے بارے میں تمہیں پتا ہے کہ خائن ہے، بد دیانت ہے، اور کتنا غبن اس نے کیا ہوا، لیکن اس کے باوجود اس کے جو ہے سپاس نامے پڑھے جا رہے ہیں اور اس کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں. ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ لوگ جو ہے یہودیوں کے پاس جا کر کوئی عزت چاہتے ہیں؟ فإن العزة للہ جميعا، تو عزت جو ہے وہ کل کی کل اللہ کے لیے ہے. وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور اے مسلمان، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کتاب میں یہ بات پہلے بیان کر دی، نازل فرما چکی، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تک بھی تم اللہ کی آیات سنو، یکفر بها ویستہزو بها، اور اس مجلس میں بیٹھو جس میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس کا انکار ہو رہا ہو، استہزاء ہو رہا ہو، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، تو وہاں مت بیٹھو ان لوگوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مصروف ہو جائیں. یہ بالکل وہی بات ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو وہ اثرات غیر مرئی طور پر آپ کے اندر بھی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس کا تجربہ آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے. اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھی آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے یقین کو ایک جلا حاصل ہوئی ہے. لیکن اگر بدکاروں کی اور فاسق و فاجر لوگوں کی صحبت اگر آپ نے اختیار کی تو ایمان کی اگر پونجی کچھ موجود ہے تو وہ بھی ضائع ہو جائے گی. وہ جو کہا گیا نا، کونوا مع الصادقین، معیت اختیار کرو ان لوگوں کی جو راست باز ہیں، سچے لوگ ہیں، جو اللہ والے ہیں. انکم اذا مثلهم، اگر وہاں بیٹھو گے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کا استہزاء ہو رہا ہے تو تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے، گویا کہ غیر مرئی طور پر وہ اثرات تمہارے اندر بھی سرایت کر جائیں گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. یاد ہے کہ منافق کون ہیں؟ ہے مسلمان لیکن دین کے تقاضے ادا کرنے کو تیار نہیں، اور اسی کی بنیاد پر ان کے اندر ایک نفرت پیدا ہو گئی تھی مسلمانوں کے خلاف بھی اور اللہ کے رسول کے خلاف بھی. تو اللہ تعالیٰ تو جمع کر دے گا منافقین اور کافروں کو، دونوں کو، فی جہنم، جہنم میں جمیا، سب کو اکٹھا کر دے گا. یہودی بھی ہیں اور تمام بھی ہیں، اور ان میں منافق بھی شامل ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں، اس دنیا میں گئے تو مسلمان سمجھے گئے، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی اور ان کی بڑی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر فاسق و فاجر بھی ہے لیکن یہ کہ اس کی بڑی مدح بھی ہوئی، سپاسنامے بھی پیش کیے گئے. الذین یتربصون بکم، اور یہ منافق ہے مسلمانوں تمہارے بارے میں جو ہیں منتظر رہتے ہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، تم پر کوئی افتاد آئے. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی مال غنیمت حاصل ہو گیا، فتح مل گئی، اللہ تعالیٰ نے کسی غزوے میں جو ہے کامیاب کر دیا. قالوا، تو کہتے ہیں، الم نکم معکم، کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے نا، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم تمہارے ساتھ ہی نہیں ہیں. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کہیں معاملہ یہ ہو کہ کافروں کا غلبہ ہو جائے، انہیں فتح مل جائے، یا یہ کہ وہ جو ہے بظاہر کامیاب ہو جائے، قالوا الم نستحوذ علیکم، تو ان کے پاس جا کر کہتے ہیں کیا ہم نے تمہارا بچاؤ نہیں کیا تھا؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو یہاں مسلمانوں سے بھی جوڑے رکھنا ہے اور ان کے ساتھ بھی جوڑے رکھنا ہے. جہاں دیکھا کہ جہاں کا پلہ بھاری ہے اپنا بدن ادھر کو ڈال دیا. الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تمہارے اوپر جو ہے وہ گویا کہ تمہارا بچاؤ نہیں کیا تھا؟ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تم سے مسلمانوں سے تم کو بچایا نہیں تھا. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو یہ تمام تمہاری جو دو عملی ہے، جو تمہارے دل کے اندر جو روگ ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں ہرگز غلبہ عطا نہیں فرمائیں گے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعون، یہ جو منافق ہیں یہ اپنی دانش میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وهو خادعون، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہیں. یہ اپنی دانش میں تو گویا کہ حضور کے پاس گئے ہیں اور جا کر رائنہ کی بجائے رائنہ کہہ دیا، بڑے خوش ہوئے، خوب سے باطن جو ہے وہ تو نکال لیا نا، کہ رائنہ کے معنی کیا ہے کہ میری ذرا رعایت کیجئے، مجھے موقع دیجئے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، رائنہ اے میرے چرواہے. تو گویا کہ وہ جو ایک نفرت تھی وہ زبان کے ذریعے باہر آ گئی، بڑے خوش ہو گئے. لیکن یہ کہ یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، اپنا جو ہے تباہی کا سامان کر رہے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اب یہ بڑی اہم نشانی ہے کسی منافق کی، کہ نماز کا وقت آیا. اب ظاہر ہے نماز کا وقت کیا ہے، ادھر آپ کے کان میں آذان آئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو آپ کو تمام مصروفیات کو ترک کر کے اللہ کے حضور حاضری دینی ہے یا نہیں دینی؟ الصلاۃ عماد الدین، جس دین پر آپ کاربند ہیں اس کا مرکزی ستون تو نماز ہے. لیکن منافقین کا کیا ہوگا، نماز گزرتی رہے، وقت گزرتا رہے، عصر کا وقت ہے تو جب مغرب کے بالکل قریب پہنچ گئے تو چونکہ ہیں مسلمان تو لہذا نماز تو پڑھنی ہے، تو اب ٹکرے مار لی بس. اور حضور نے ایسی نماز کو منافق کی نماز قرار دیا. اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ آتے تو ہیں نماز کے لیے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے لیے جب جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، قَامُوا كُسَالَى، تو بہت ہی سستی اور بہت ہی کاہلی کے ساتھ، گویا کہ دل کے اندر تو آمادگی نہیں تھی لیکن اوپر سے چونکہ یہ معاملہ ہے، اب منافق خواہ مدینہ کا رہنے والا ہو، نماز تو اسے پڑھنی ہے، اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو تاریخ صلات ہے، تو اس کے اوپر تو سزا ہوگی. لہذا اپنا شمار کرانے کے لیے وہ کرتے تھے. لیکن بہرحال من حیث المجموع، اگر نماز پڑھنے میں انسان کے اوپر جو ہے کوئی بہت زیادہ جو ہے سستی اور غفلت اور بہت اپنے اوپر جبر کر کے پڑھتا ہے، تو یہ بھی علامات میں سے ہے منافقت کی. اس لیے کہ نماز کے لیے تو ہمارے اندر ایک ذوق و شوق ہونا چاہیے، جس طرح حضور نے فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے. یراؤون الناس، اور یہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت ہی کم. مذبذبین بین ذلک، یہ ہیں اصل میں معلق، لا الہ الا ولا الہ الا، یہ دو انتہاؤں کے درمیان مذبذب ہے. متذبذب ہماری اردو زبان میں مستعمل ہوتا ہے، جو ایک طرف نہ کرے. ایک تو یہ نا کہ ایک شخص نے جو ہے بالکل جسے آپ کہیے کہ اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دیا، اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا. دوسری طرف جو کافر تھے، مشرک تھے، انہوں نے دین باطل کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. یہ درمیان کی چیز ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ پوری طرح مسلمانوں کے ساتھ ہیں کہ حقیقی ایمان کے تقاضوں کو ادا کریں، اور نہ ہی پوری طرح دوسروں کے ساتھ ہیں. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے تو اس کے لیے تم کہاں سے رستہ پاؤ گے؟ ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے اصل میں اس رستے کا خود انتخاب کیا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محاذ اللہ کو ظلم ہوا ہے اور ان کو جو ہے گمراہی کے رستے پر جبرن اللہ نے ڈال دیا. یہ انتخاب ان کا اپنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اہل ایمان ان کافروں کو اپنا ولی اور دوست نہ بناؤ. من دون المؤمنین مسلمانوں کو چھوڑ کر تمہارے دلی تعلقات جو ہیں اپنی برادری سے رہنا چاہیے, مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہیے. جیسا کہ سورہ فتح میں آگے رحماء بینہم, اسی طرح اذلۃن علی المؤمنین. یہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے بڑے رحیم ہیں, بڑے شفیق ہیں, ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں ہمدردی رکھنے والے ہیں, اس کے درد کو محسوس کرنے والے ہیں. اور پھر یہ کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے انتہائی نرم ہیں. یہ انداز جو ہے قرآن حکیم نے اختیار کیا ہے, تو اس میں اصل میں اسی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے دلی تعلقات مومنوں سے ہونے چاہیے, یہودیوں کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ نہیں. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے خلاف جو ہے اللہ کے پاس جو ہے ایک حجت پیدا کر لو. ان لوگوں سے تعلق پیدا کرنے کی وجہ سے گویا کہ یہ حجت اور دلیل ہوگی کہ تم صحیح اسلام پر نہیں ہو بلکہ تمہارے اندر دغدغہ ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, سخت ترین آیت ہے منافقین کے ذمن میں کہ منافقین کا طبقہ جو ہے وہ تو وہ ہے کہ جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جھونکے جائیں گے. یہ کیٹیگری وہ ہے. اور اس بات کو ذہن میں نوٹ کر لیے, جہاں منافقین کا ذکر آتا ہے ہم سمجھتے ہیں شاید مدینہ کے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چار علامات بیان فرمائی ہیں اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ اس کا تعلق کسی خاص دور سے ہے, صرف میرے دور سے تھا. کہ اس دور کے مسلمانوں میں اگر یہ چار علامات ہوں گی تو منافق ہوں گے, یہ عمومی ہدایت ہے کہ جھوٹ بولنے والا. آیت المنافق سلاسن, منافق کی تین نشانیاں, ایک حدیث میں چار کا ذکر کیا گیا. جھوٹ بولنے والا سب سے پہلی علامت, وعدہ خلافی کرنے والا دوسری علامت, امانت میں خیانت کرنے والا تیسری علامت, اور کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ پر اتر آنے والا یا بے حیائی کی گفتگو کرنے والا. یہ چار علامات حضور فرماتے ہیں جس شخص میں موجود ہیں. کان منافقا خالصا, یہ پکا منافق ہے. اب اسی کسوٹی کو اگر ہم دیکھیں, ایک ہے معاملہ کہیں غلطی سے کہیں جذبات میں آ کر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا, اس میں تو انسان فوراً توبہ کر لے. لیکن جو ان اعمال کے اوپر کاربند ہو اور ٹس سے مس ہونے کو تیار ہی نہ ہو, اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرنے کا اس کے اندر کوئی دائیہ موجود نہ ہو, تو کان منافقا خالصا. اور ایک حدیث میں جہاں حضور نے چوتھی نشانی بیان فرمائی تھی, وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, کہ جب وہ ہے کسی سے کوئی جھگڑا ہو جائے تو پھٹ پڑے, تو وہاں آگے کیا فرمایا, وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ, خواہ شخص کے جس میں یہ علامتیں موجود ہیں نمازیں بھی پڑھتا ہو, روزے بھی رکھتا ہو, اور اپنے تئیں بڑا مطمئن ہو کہ میں تو پکا مسلمان. اب اس آیت کے اس حدیث کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے کہ پھر ہمیں اندیشہ ہونا چاہیے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول میں جو آپ کو سنایا تھا کہ حضرت حذیفہ سے انہوں نے اللہ کی قسم دے کر جو ان سے پوچھا تھا کہ میں تمہیں اللہ کو گواہ جو ہے تم پر بنا کر تمہیں یہ کہتا ہوں, تم سے پوچھتا ہوں کہ کہیں میرا نام منافقین میں شامل تو نہیں ہے. اور حضرت حذیفہ وہ تھے جن کو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم سبیلا, اور ان کے لیے اب کوئی ولن تجد لهم نصیرا, اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. الا الذین تابوا واصلحوا, اب اتنی سخت جو ہے یہ الفاظ اس آیہ مبارکہ کے آ گئے, اس سے ہی اگر کوئی شخص سمجھدار ہو جائے اور وہ توبہ کر لے, وہ اصلحا, اور اپنی اصلاح بھی کر لے, واعتصموا باللہ, اور پھر اللہ کے ساتھ چمٹ جائے, اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹ جائے, واخلصوا دینہم للہ, اور اپنے دین, اپنی اطاعت کو, اپنی فرما برداری کو خاص کر لے اللہ کے لیے, فاولائک مع المؤمنین, تو پہلے وہ خواہ منافقین میں شامل تھا لگت, لیکن اگر یہ تبدیلی آ جائے تو وہ پھر مومنوں کا ساتھی ہے. مع المؤمنین, وسوف یوتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما, اور اللہ تعالی ان مومنین کو تو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تعالی تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. بہت ہی خوبصورت انداز ہے, اس لیے کہ اللہ تعالی معاذ اللہ ظالم نہیں ہے. لوگوں کے اندر مختلف قسم کے جو ہے سائیکی کیسز بھی ہوتے ہیں. ایک طبقہ جنہیں ہم سیڈسٹ کہتے ہیں کہ جو دوسرے کو ایزا پہنچا کر انہیں خاص لذت حاصل ہوتی ہے. ایک طبقہ وہ بھی ہے جو اپنے آپ کو ایزا پہنچا کر لذت لیتے ہیں, اور ایسے پیشنٹ جو ہیں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ یا آپ کا سائیکیٹرک ڈپارٹمنٹ, اس کے اندر بہت سے پیشنٹس آتے ہیں. اور سیڈسٹ جو ہے اپنے کسی عمل سے, اپنے کسی الفاظ سے دوسرے کو تکلیف پہنچی تو اسے انہیں لذت حاصل ہو گئی. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ اگر ان لوگوں کو جو اس کے نافرمان ہیں، جو فاسق اور فاجر ہیں، ان کو اگر عذاب دے رہا ہے تو اللہ کا ظلم نہیں ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیا اسے کوئی خوشی حاصل ہوگی؟ کیا اسے کوئی لذت حاصل ہوگی؟ اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور اس پر ایمان لے آؤ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے؟ وکان اللہ شاکر علیم. اور اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے، وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ تو قطعاً پسند نہیں کرتا وہ بات کہ جو بلند آوازی سے کہی گئی اور بری بات ہے، الا من ظلم، سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا. کسی شخص پر ظلم ہوا ہے لیکن اگر وہ شکوہ کر رہا ہے، اس شخص کا ظلم جو ہے لوگوں کو بیان کر رہا ہے، بشرطے کہ اس نے ظلم کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اندر جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی کراہت ہو. الا من ظلم، گویا کہ ویسے شکوہ شکایت کرنا اللہ سے ہے کہ میں نے تو آج تک ابھی کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت دی تھی تھوڑے عرصے کے بعد واپس لے لی. اب اس قسم کے انداز انسان اگر جو ہے ناشکری والے اختیار کرے، لیکن اگر کسی پر ظلم ہوا ہے اور وہ اپنی زبان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دعا کرتا ہے یا اسے بد دعا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بات ایسا نہیں ہے کہ ناپسند ہو، اس لیے کہ اس پر ظلم ہوا. وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اور اس میں خاص طور پر جس پر ظلم ہوا ہو اس کی دعا کے، اس کی جو بد دعا ہے اس کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو فلک تک پہنچتی ہے. ڈرو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہیں سینوں سے، قبولیت ہے کرتی خیر مقدم چرخ سے آ کر. اگر کسی پر ظلم ہوا تو اس کی زبان سے جو بدعائی الفاظ نکلیں گے وہ اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے. وکان اللہ سمیعا علیما، ان تبدو خیرن او تخفوہ، اگر تم علل اعلانیہ نیک کام کرو گے یا یہ کہ اس کو چھپا کر کرو گے، اگر خیر کا کام ہے، او تعفو عن سوء، یا یہ کہ کسی کی برائی کو، کسی کی بدسلوکی کو، کسی کے ظلم کو معاف کر دو گے، فان اللہ کان عفوا غفورا، تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والا بھی ہے، عفوا قدیرا، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا بھی ہے. ان الذين يكفرون بالله ورسوله، یقینا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا، ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله، یہ خاص طور پر منافقین کا معاملہ. اللہ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، لیکن اگر یہ حکم محمد نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بارے میں ابھی ہم سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، اگر ہمارے اندر آمادگی ہوئی تو عمل کریں گے. یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان تفریق پیدا کر دینا. یہاں گویا کہ آپ نے اللہ کو الگ ایک الاٹ کر دیا اور اللہ کے رسول کو دوسرے کھانے میں رکھا، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. اور منافقین کے لیے سب سے زیادہ دشوار کام اور سب سے زیادہ کٹھن کام جو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت کرنا تھا. اور ان لوگوں کا یہ طرز عمل کہ وہ انہوں نے ان یفرقوا بین اللہ ورسول، وہ تو چاہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان تفریق کر دیں. وہ یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور وہ کہتے ہیں کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آیا، ونکفر ببعض، اور جو محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہم کفر کریں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے یا اس پر عمل نہیں کریں گے. ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور چاہتے یہ ہیں کہ ان دونوں کے بین میں کوئی بات ہونی چاہیے. یہی معاملہ ہے منکرین حدیث کا کہ قرآن میں جو کچھ ہے، بلکہ قرآن کی ایسی باتوں کی وہ تاویل کر جاتے ہیں کہ جہاں ان کی جو ہے عقل کا ماتم کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ بہرحال قرآن کی بات جو ہے وہ قابل قبول ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا وہ تو اپنے دور کے لیے مرکز امت تھے، وزن میں اس دور میں جس میں وہ خود موجود تھے ان سے رہنمائی حاصل کرنا. اب آنے والے ادوار کے اندر تو بہت سا فرق واقع ہو چکا، تو ہمارے لیے کوئی دلیل جو ہے وہاں سے نہ لے کر آؤ. جس طرح ایک دریدہ ذہن شخص نے یہ کہا تھا کہ ہماری آئیڈیل میں ہے فاطمہ جناح، جہاں تک معاملہ فاطمہ بنت محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہماری آئیڈیل نہیں ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ فاطمہ جناح جو ہے پردہ نہیں کرتی تھی، اور ہماری لیے دلیل فاطمہ جناح ہے. یہ جس زمانے میں صدر ایوب اور فاطمہ جناح کا الیکشن ہو رہا تھا تو لوگوں کی زبان کے اوپر یہ الفاظ بھی تھے، تو گویا کہ اعلان برات کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے. تو یہ معاملہ منکرین حدیث کا بھی بالکل وہی ہے، ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان تفریق کے مرتکب ہوئے ہیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں مل کر دین کو مکمل کرتے ہیں. ایتونی بشئی من کتاب اللہ و سنت رسولی، دلیل لانی ہے تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، یہ دونوں جمع ہوں گے تو دین مکمل ہوگا. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کی سزا لازماً مل کر رہے گی. وکان اللہ غفور رحیما، اس سے پچھلی آیت تھی، ہاں یفرقوا بین اللہ و رسولہ، جو تفریق کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسولوں کے مابین، ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور کہتے ہیں کچھ حصے کو جو اللہ کا حصہ ہے اس پر تو ہم ایمان رکھتے ہیں عمل کریں گے اور حضور کی بات پر عمل نہیں کریں گے، ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان کا کوئی رستہ تجویز کر دیں، اولئک هم الکافرون حقا، یہ منافقین اصل میں کافر ہیں، معنوی اعتبار سے کافر ہیں، اسی وجہ سے تو کہا گیا نا جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ان کے لیے ہے، وعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ان کافروں کے لیے ہم نے بہت ہی رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ کہ جو صدق دل سے ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد، اور اس جسے گٹھ ہے اللہ اور اللہ کے رسول، اس یونٹ کو الگ نہیں کرتے، دین اصل میں وہ ہے جو اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچایا، ما آتاکم الرسول فخذوه، جو رسول تم تک لے کر آئے ہیں جس کا وہ حکم دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے پکڑ لو، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ثواب ہم انہیں پورا پورا عطا کر دیں گے، وکان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالی غفور اور رحیم ہے، یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، وہ پوچھتے ہیں اہل کتاب کے ایک خاص نوشتہ جو ہے وہ آسمان سے، یہ ان کا مطالبہ ہے کہ کیوں نہیں ان کے لیے نازل کر دیا جاتا، دلیل کیا تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کے رسول ہیں یہودیوں کے، یہودی اہل کتاب ہیں، ان کو کوئی یہ تو نہیں تھا کہ حضرت جبرائیل آتے ہیں اور وہی ان تک پہنچاتے ہیں اور وہ لوگوں تک، ان کو تو اللہ تعالی نے تورات عطا فرمائی تھی، اور تورات اس طرح وہی کی شکل میں نہیں تھی بلکہ وہ الواح کی شکل میں تھی، قرآن میں ذکر موجود ہے، تختیوں کی شکل میں تھی جس طرح پلیٹس ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو خدائی احکامات ہیں، جو شریعت ہے، وہ کندہ تھی، ایمبوسڈ تھی، تو ان کے پاس یہ دلیل تھی جس طرح ہمارے رسول کو تورات جو دی گئی تو تختیوں کی شکل میں تھی، الواح کی شکل میں تھی، اور اس پر الفاظ کندہ تھے، اور یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وہی آتا ہے، تو اس کو ہم ماننے کو تیار نہیں، تو انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ ویسی ہی کتاب جیسی کہ موسیٰ کو دی گئی تھی وہ پیش کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فقط سالو موسا اکبر من ذلک، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بہت آگے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور وہ کیا تھا، فقالو ارن اللہ جہرتن، تو ان لوگوں نے کہا تھا، یہودیوں نے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جب تک تم اللہ کو ہمیں عیادن نہیں دکھاؤ گے کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے، ارن اللہ جہرتن، ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، فاخذتهم الصاعقه بظلمهم، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیخ ان پر مسلط کر دی گئی جنہوں ان کے ظلم کی وجہ سے، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے جبکہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اس کا تفصیل سے ذکر ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، حضرت موسیٰ جب گئے تھے تورات حاصل کرنے کے لیے 40 دن کا رات کا جو ایک چلہ اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا تورات دینے کے لیے، تو پیچھے یہ قوم جو ہے سامری نے انہیں گمراہ کیا اور اس کے اندر جو ہے گائے یا بچھڑے کی پرستش میں لگ گئے، فعفونا عن ذلک، پھر ہم نے انہیں معاف کر دیا، درگزر کیا، وآتینا موسیٰ سلطان مبینہ، اور موسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نے پھر بہت واضح غلبہ عطا فرمایا تھا، یہ غلبہ خاص طور پر اس اعتبار سے بھی کہ وہ جو بڑا مقابلہ ہوا تھا جادوگروں کے ساتھ، اس کا ذکر جو ہے مکی صورت میں بڑی تفصیل سے ہم پڑھ لیں گے، اس میں حضرت موسیٰ غالب رہے تھے، ورفعنا فوقهم الطور، اور پھر ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا تھا، بمیثاقہم، جبکہ ہم ان سے میثاق لے رہے تھے، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان سے کہا تھا جب فاتح کی حیثیت سے یروشلم میں اس دروازے میں داخل ہو جس شہر کا ذکر سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، وقلنا لهم لا تعدوا السبت، اور ہم نے ان سے کہا تھا دیکھو سبت کے معاملے میں یہ دن جو ہے یہ ہولی ڈے ہے، اس کو مخصوص رکھو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اور اس میں بھی تم نے گویا کہ خلاف ورزی کی، واخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور پھر ہم نے ان سے تو بہت گاڑھا میثاق لیا تھا، فبما نقضہم میثاقہم، یہ تمام باتیں جو اوپر کی گئی ہیں جب ان لوگوں نے اس کی پاسداری نہیں کی اور جو کہا گیا تھا اس کے خلاف کیا، وکفرہم بآیات اللہ، اور انہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ناحق انبیاء کو قتل کیا، وقولہم قلوبنا غلف، اور ان لوگوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے دل جو ہیں بڑے مضبوط غلافوں میں ہیں، ان کے اوپر ایسی کوٹنگز ہیں کہ جن کے اوپر محمد کی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم کو اثر نہیں کر سکتی، قرآن کی آیات اثر نہیں کر سکتی، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی تھی ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، تو ان میں سے ایمان نہیں لائے یا لائیں گے مگر وہ لوگ کے جو بہت ہی کم تھے، چند ہی لوگ تھے یہودیوں میں سے جو حضور پر ایمان لے کر آئے، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ، پھر ان کا یہ کفر اور ان کا یہ قول، عَلَى مَرْيَمَ، جو انہوں نے حضرت مریم کی شان میں گستاخی کی تھی، بُهْتَانًا عَظِيمًا، بہت بڑا بہتان تھا. حضرت مریم کے بارے میں یہودیوں کا کیا خیال تھا؟ ان کا خیال یہ تھا کہ انہوں نے زنا کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جبکہ قرآن حکیم نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ کن تھا کہ جس نے باپ کی جگہ کا کردار ادا کیا. کلمہ کن ہے نا، اللہ تعالیٰ تو عرش پر قادر ہے، جس کے نتیجے میں حضرت مریم حاملہ ہوئی اور پھر ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. بہتان عظیم لگایا تھا. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، اور ان کا وہ قول کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح ابن مریم کو. یہودیوں نے اپنے تئیں تو انہیں سولی پر چڑھا دیا تھا رسول اللہ، جو اللہ کے رسول ہیں. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ تو انہوں نے انہیں قتل کیا تھا نہ سولی پر چڑھایا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے معاملے کو ایک مشتبہ بنا دیا. اور وہ جو بائبل ہے، برنباس کی انجیل ہے، اس کے اندر پوری یہ جو ہے وہ، جسے آپ کہانی کہہ لیجئے، سٹوری کہہ لیجئے، پورے آنکھوں دیکھے واقعات جو ہیں، جو بھی حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے لکھ دیے تھے کہ ایک شخص تھا جوڈاس کریٹیوس، پتہ نہیں اس طرح کا اس کا نام انہوں نے لکھا ہوا ہے، جو صرف 30 اشرفیوں کے عوض بک گیا، اور اس نے مخبری کی تھی جا کر رومن جرنیل کے پاس کہ عیسیٰ جو ہے یہاں اس جھگی کے اندر یا اس جو ہے وہ وادی کے اندر یہاں موجود ہیں، اور وہ پھر لے کر آیا اپنی رہنمائی میں، اور عین اس وقت کے جب اس نے اشارہ کیا یہ عیسیٰ ہے ان کو پکڑ لو، اور وہ تو ان کے متلاشی تھے، انہیں سولی پر چڑھانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی کہ جس نے مخبری کی تھی اس کی شکل تبدیل کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. تو اور جو لوگ تھے انہوں نے جب دیکھا تو یہ شکل کی بنیاد پر وہ بھی دھوکہ کھا گئے، انہوں نے فوراً یا سیدی کہا کہ اے ہمارے آقا. اب وہ سمجھے جو رومی جرنیل آئے تھے کہ یہ عیسیٰ ہیں، حالانکہ یہ وہ شخص تھا جوڈا کہ جس نے مخبری کی تھی. یہاں قرآن کہہ رہا ہے ولیکن شبہ لہم، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے معاملے کو ان کے لیے مشتبہ بنا دیا، اور یہ اشتباہ تھا کہ جو پھر رفع ہوا ہے برنباس کی انجیل میں. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے اس بات میں اختلاف کیا ہے وہ اسی کے شک و شبہ میں مبتلا ہیں. وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اور انہیں اس میں سے کوئی علم حاصل نہیں، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اپنے ظن و تخمین ہے. بہت سے لوگ پیدا ہو گئے، بعضوں نے کہا کہ نہیں یہ وہی تھے، بعضوں نے کہا چڑھ گئے، بعضوں نے کہا نہیں وہ اصل میں زندہ ہی تھے کہ سولی سے اتار لیے گئے. اب مختلف جو ہے ان لوگوں کے بعد میں نظریات بن گئے تھے، ان میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا، سوری سے اتر گئے تھے اور اس کے بعد جا کر ان کی جو ہے طبی موت ہوئی ہے، یہ مختلف قسم کے ورژنز موجود ہیں. بل رفعہ اللہ وما قتلوہ یقیناً، ہرگز انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، سولی نہیں چڑھایا، بل رفعہ اللہ علیہ. اب یہاں آ کر گویا کہ سیکوینس دیکھیے، بلکہ اللہ نے تو انہیں اٹھا لیا تھا. اب اگر صرف جسے آپ کہتے ہیں طبی موت مراد ہوتی تو یہ الفاظ نہیں آ سکتے تھے، یہاں تو آ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت تاری کر دی تھی، وہ طبی موت جو ہے وہ اپنی جو مثال ان کا ہو گیا تھا. بل رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا تھا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کی بالا دست بھی ہے اور کمال حکمت والا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ ان کی موت سے پہلے وہ لازماً اس پر ایمان لائیں گے. اب یہاں کن کی موت مراد ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جو ابھی تک ان پر موت طاری نہیں ہوئی، وہ اللہ کے پاس موجود ہیں زندہ. اس لیے کہ ایسی بات کہ جس کا آپ کو احادیث کے اندر بھی بکثرت تذکرہ ملتا ہے، ان کا نزول ہوگا اور پھر ان کے گویا کہ ان کی اس دنیا میں جو طبی موت جو ہر شخص پر آئی ہے اور آنی ہے، ان کی اس سے پہلے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے. اب اس آیت کے اندر کہیں کوئی گنجلک پن نہیں ہے، وہ ہے کہ ان کی موت سے پہلے جو ان کا نزول ہوگا اور اس کے بعد اپنی حیات دنیاوی کا ایک حصہ وہ بسر کریں گے، تو گویا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی وہی سنت پوری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو جس قوم کی طرف بھیجا غالب رسول رہا، پھر یہ تمام لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمام باتیں کی تھی وہ ان پر ایمان لے آئیں گے. وہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اور قیامت کے دن جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں گے، جو لوگ بھی ان کی قوم میں سے فاسق و فاجر تھے ان کے خلاف گواہی دینے والے. فبظلم من الذین ہادوا، اور اس ظلم کے سبب کہ جو ان یہودیوں نے کیا تھا، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے ان کے اوپر ایسی چیزیں کہ جو ان کے لیے حلال تھی وہ حرام کر دی. وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ جو حرام اور پاکیزہ چیزوں کو حرام کیا تھا حلال چیزوں کو، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، کہ انہوں نے اللہ کے رستے سے جو ہے وہ روکا بھی تھا، اور خود بھی روکے اور دوسروں کو بھی روکا. واخذہم الربا، اور ان کے جرائم آگے ابھی بڑھ رہی ہیں، اور وہ کہ جو سود خوری کرتے ہیں، یہی یہودیوں کے اندر یہ سود خورانہ ذہنیت جو ہے یہ ڈیولپ کہاں سے ہوئی تھی؟ اس کو انیشیٹ کرنے والے، اس کا آغاز کرنے والے یہودی تھے. یہ یہودیوں کا جو ہے ذہین جو آپ کہیے کہ ذہن ایول جینیس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں. یہ فاضل سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے, اس کا مصرف کیا ہے؟ لوگوں کو قرض پر دو اور ان سے ایک بھاری شرح سے سود وصول کرو. اس کی ابتدا کرنے والے یہودی, واخذہم الربا, اور یہ کہ وہ جو سودی لین دین کیا کرتے ہیں, وقد نہوا عنہ, اور جبکہ ان سے اس سے روک دیا گیا تھا, واکلہم اموال الناس بالباطل, اور پھر لوگوں کے مال جو ہے وہ باطل اور ظلم کے ساتھ ان کے اوپر قبضہ کر لینا, انہیں کھا لینا, ہڑپ کر دینا. واعتدنا للکافرین منہم عذابا علیما, اور ان کافروں کے لیے جو ان میں سے ہیں ان کے لیے تو پھر ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے. لیکن الراسخون فی العلم, انہیں یہودیوں کے اندر کوئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو علم رکھنے والے ہیں. والمؤمنون, اور وہ لوگ جو ان میں سے بعد میں ایمان بھی لے آئیں گے. عبداللہ ابن سلام اس کی بہت روشن مثال ہیں. یؤمنون بما انزل الیک, وہ ایمان رکھیں گے اس شے پر بھی جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا, وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا. والمقیمین الصلاۃ, اور وہ نمازوں کے قائم کرنے والے بھی ہوں گے. والمؤتون الزکاۃ, اور زکات ادا کرنے والے. والمؤمنون باللہ والیوم الاخر, دیکھیے کس قدر تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو یہودی تھے لیکن بعد میں ایمان لے آئے. ان کے یہ درجات ہوں گے جیسے کہ آپ بھی جائے گا آگے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمایا, اور وہ اس وجہ سے کہ گویا کہ اس حوالے سے بھی کہ وہ پہلے ایک رسول کی امت تھے. مشرکین مکہ میں سے جو ایمان لے کر آئے وہ تو ایک ہی رسول کی امت بنے نا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن یہودی پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت ان کی چل رہی تھی, اب وہ جو ہے اس سے تائب ہو کر کے جو انہوں نے تحریفیں کی تھی تورات کے اندر, اب وہ صدق دل سے اگر حضور پر ایمان لا رہے ہیں تو ان کا جو ہے درجات بہت بلند ہوں گے. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر, اور ایمان رکھنے والے اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما, اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو ہم انکلی بتا کریں گے بہترین اور بہت عظیم اجر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.